کر کے, تو صحابی حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آ کر کے کہا, یا رسول اللہ کل عمرتن فی حجہ, آپ عمرے اور حج دونوں کی نیت کر ڈالیں. یہ ہے گویا آپ نے سب نے صحیح کہا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحج, رسول نے صرف حج کی نیت کی, صحیح ہے یہ بھی. لیکن آگے جا کر کے جب آپ نے دونوں کو شامل کر لیا, تو جس نے یہ بیان کیا کہ پیارے رسول نے حج اور عمرے دونوں کی نیت کی, وہ بھی صحیح ہے. ہر ایک نے جو سنا وہ بیان کیا. باب الاحرام ما يتعلق به, عن ابن عمر رضی اللہ عنہما, احرام سے متعلق اور جو چیزیں ہیں یا جو اس کے شروط ہیں اس کا بیان ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد, پیارے رسول نے لبیک پکارا تھا عمرے کا احرام کا کے بعد مسجد سے. اس وقت تو مسجد نہیں تھی حقیقت میں, لیکن بعد میں جب مسجد بن گئی, اس کو مسجد, وہاں مسجد بنا لی گئی, وہاں لوگ جا کر کے احرام باندھتے تھے جہاں اس وقت مسجد ہے. تو حضرت عمر نے بعد میں بیان کیا کہ پیارے رسول نے مسجد, پہلے مسجد نہیں تھی پیارے رسول کے زمانے میں, وادی تھی خالی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مسجد بن جانے کے بعد لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ پیارے رسول نے مسجد ہی سے احرام باندھا. اس کا معنی یہ ہے کہ آگے پیچھے احرام باندھنا سنت کے خلاف ہے. اندر جا کر کے میقات سے اندر جانا تو وہ ایک غلط کام ہوا, جس کے اوپر ایک واجب چھوڑنے کا الزام آتا ہے, اس کی بنا پر اگر وہ گھر واپس آ کر کے پھر مسجد کی طرف سے یا ذوالحلیفہ کے خاص جگہ پر احرام نہیں باندھتا تو پھر اس پر دم لازم ہے. لیکن اگر پہلے باندھتا ہے تو اس کو جائز کہا ہے, لیکن سنت کے خلاف ہے. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر, آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں لوگ کرتے تھے, اور متبع سنت حضرت عبداللہ ابن عمر, انہوں نے کہا کہ پیارے رسول نے اور کہیں سے احرام نہیں باندھا تھا مسجد سے, افضل یہی ہے کہ آدمی وہیں سے باندھے آگے پیچھے نہ باندھے. وعن خلاد بن صائب عن ابیہ رضی اللہ عنہ, صائب ابن یزید کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, پیارے رسول نے فرمایا, اتانی جبریل, میرے پاس جبریل آئے, فامرنی, دیکھیے یہ جبریل علیہ السلام جس طرح قرآن لے کر کے اللہ کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, جس کو وحی کہا جاتا ہے, اسی طرح یہ سنت بھی وحی ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے, حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے قرآن جس طرح آتے تھے اسی طرح سنت بھی آتے تھے, جیسا کہ صحیح روایات میں ہے. تو یہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے. اتانی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے, فامرنی, مجھے حکم دیا, ان امر اصحابی, میں اپنے دو ساتھیوں کو, اپنے متبعین کو, مومنوں کو حکم دوں, ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال, کی لبیک میں با آواز کہیں. رواہ الخمسہ و صحیح الترمذی. تو سنت یہ تلبیہ کا معلوم ہوا کہ با آواز مرد لوگ با آواز لبیک کہیں, لبیک اللہم لبیک, ہر الاقل یعنی کم سے کم اتنا کی پڑوس کا آدمی سن سکے. عورتوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر تنہا ہے تو آواز کمرے میں ہے, ان کی آواز باہر نہیں جا رہی ہے, تو وہ آہستہ لبیک ایسی اس قدر آواز سے کہہ سکتی ہے کہ دوسرا کوئی نہ سنے. لیکن اگر مردوں کے بیچ میں ہے, اجانے مردوں کے بیچ میں جن کی آواز سننا ان کے لیے جائز نہیں ہے, تو وہ آہستہ آہستہ لبیک ہیں. یہاں یہ حکم خاص مردوں کے لیے ہے کہ تلبیہ کے ساتھ آواز یعنی لبیک با آواز کا ہے, اور آواز کس قدر ہو, تکلف اس میں نہ ہو, بہت زیادہ چیخ کر کے بھی نہیں, کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے پیارے رسول نے فرمایا ہے, لوگ زوردار آواز میں دعا کر رہے تھے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اربعوا علی انفسکم, اپنے اوپر رحم کرو, فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا, تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو. اللہ رب العزت جو سمیع اور اللہ تعالیٰ جو حاضر ہیں اور ناظر حاضر ناظر ہیں, ان کو پکار رہے ہو. لیکن تلبیہ کا مطلب ایک آواز بلند, جتنا کہ آدمی کا گلانا پھٹ جائے یا اس کا نقصان نہ ہو گلے کا, متوسط آواز میں لبیک پکارتے ہوئے آدمی جائیں, کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دوسری حدیث میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی حجر اور کوئی شجر اگر سن رہا ہے اس کی تلبیہ کا, تو قیامت کی دن آ کر کے گواہی دے گا کہ اللہ کا بندہ یہ حج کیے تھا اور ہم نے تلبیہ توحید کا لبیک پکارنا میں نے اسے سنا تھا. یہ گواہی جا پتھر اور جانور اور درخت بھی دیں گے, جیسا کہ صحیح حدیث میں. اس وجہ سے با آواز تلبیہ یہ مشروع اور اس کی حکمت یہ ہوئی. وعن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد لإحلاله, واقتصر رواه الترمذی وحسنه. پیارے رسول یہ چیز سنت ہے، اگر بآواز نماز آواز بلند کر کے تلبیہ نہیں کہا رہا تب بھی حج کو صحیح کہا جاتا ہے، لیکن پورے طور پر جب ہم سنت پر عمل کریں گے تو اجر ہمیں پورا ملے گا، اس وجہ سے اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ چیز سنت ہے، یہ چیز فرض ہے، یہ چیز واجب ہے، اور اس کو فقہا نے اس وجہ سے بیان کیا کہ آدمی جب مجبور ہو جائے، چھوٹ جائے کوئی چیز، تب اس وقت اس کی تدقیق کرے کہ یہ سنت ہے یا فرض ہے، واجب ہے، رکن ہے، تاکہ اسی کے حساب سے اس کو پورا کرے یا اس کا فدیہ دے جو کچھ ہو. اگرچہ یہ سنت ہے لیکن پھر بھی اجر عظیم کے لیے بہت ہی بڑی چیز ہے. اسی طرح اور دوسری چیزیں حضرت زید نے ثابت فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احرام کے لیے غسل فرمایا. ننگ آپ یعنی آپ نے خود کو کپڑا اتارا. تجرد کا مطلب یہ ہے کہ تمام کپڑے اتار کر کے آپ نے غسل کیے، پھر تمام کپڑے اتار کر کے صرف احرام کے دو کپڑے آپ نے پہنے. گویا احرام کے لیے غسل یا تجدید غسل سنت ہوا. اگر واجب غسل ہے کسی اور وجہ سے تو واجب ہو گیا، اور اگر اسی نیت سے کسی نے مان لیجیے جنابت کا غسل کسی کو کرنا ہے یا جمعہ کا غسل کرنا ہے، جمعہ کا غسل کیا اور یہ نیت کر کے کہ ہم اسی سے انشاءاللہ احرام باندھ لیں گے تو دونوں سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی اور غسل نہیں ہے اس وقت تو خصوصی طور پر احرام کے لیے غسل کر لینا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن اگر کوئی شخص پاک ہے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے غسل ضروری نہیں ہے، لیکن پورے طور پر سنت پر عمل یقیناً باعث اجر اور باعث کثرت اجر ہوگا. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ما یلبس المحرم من الثياب. پھر رسول سے پوچھا گیا کہ محرم کون سے کپڑے پہنے ہیں، تو آپ نے فرمایا لا تلبس الخمس. دیکھیے پوچھا کہ کون سے کپڑے پہنے ہیں، تو قاعدے کے تحت جواب یہ ہونا چاہیے کہ یہ اس قسم کے کپڑے پہنے. آپ نے کہا کہ نہیں، یہ کپڑے نہ پہنے، کیونکہ ممنوع کپڑے جو ہیں وہ محدود ہیں اور جو مشروع ہیں وہ زیادہ ہیں. اس وجہ سے آپ نے محدود کا ذکر کر دیا کہ قمیص نہ پہنے، نہ پگڑی باندھے، اور نہ پائجامہ پہنے، اور نہ برنس. برنس کہتے ہیں اس کپڑے کو، جیسے یہ مغربی لوگ ہوتے ہیں، اس کپڑے کا میں سر بھی ڈھکا جاتا ہے اور قمیص کی طرح بھی پہنا جاتا ہے. ول الخفاف اور موزے یا خف نہ پہنے. خف کو کیا کہتے ہیں؟ خف وہ جو ہوتا ہے جو موزے ہی کی طرح ہوتا ہے، وہ پاؤں چمڑے کا ہوتا ہے عام طور پر، اس کو نہ پہنے کیونکہ اس سے تخنے ڈھکے ہوتے ہیں. الا احد، ہاں وہ شخص پہن سکتا ہے جو جوتے نہ پائے. فلیلبس الخفین، تو خفین پہن لے. ولیقطعهما اسفل من کعبین، اور تخنوں سے نیچے اس کو کاٹ لے، کیونکہ خوب جو ہوتا ہے وہ آدھی پٹنیوں تک پڑا ہوتا ہے، جیسے پمپ ہوتا ہے پولیس کا آدھی پٹنیوں تک ہوتا ہے، تو اسی طرح وہ خوب ہوتا ہے، موزے کی طرح سمجھ لیجئے. پیارے رسول نے فرمایا اگر جوتے نہیں پا رہا ہے تو وہ خوب پہن لے، وہ بھی چمڑے کا ہوتا ہے لیکن ہلکا ہوتا ہے، وہ جوتے کے اندر پہنا جاتا ہے، لیکن اس کو کعبین دونوں تخنوں سے نیچے کاٹ لے. ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران والارض، جس کپڑے میں زعفران یا ورس، وہ دونوں زعفران کا رنگ بھی پیلا ہوتا ہے، اسی طرح ورس ایک گھاس ہے جس کے پھول سے یا جس کے پتے سے رنگتے ہیں، وہ بھی پیلے رنگ کا رنگ بنتا ہے، وہ اس آدمی احرام کی حالت میں پیلے کپڑے نہ پہنے. زعفران کا رنگ پیلا ہوتا ہے، کوئی بھی پیلا رنگ زعفران سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو وہ کپڑا نہ پہنے. اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ کی حکمت دیکھیے کہ آج کل، میں تو پہلے نہیں دیکھتا تھا، لیکن ہندوؤں کی یہ چیز نکلی ہے نہیں کہ خالص احرام پہنتے ہیں، دو چادر، ایک چادر اوڑھتے ہیں احرام کی طرح اور ایک چادر پہنتے ہیں، پہلے یہ چیز نہیں دیکھتا تھا میں، اور اس کو پیلے رنگ رکھ کر کے پہنتے ہیں. عجیب ہے، دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں منع کیا کہ پیلے رنگ سے، اس میں ان کی مشابہت ہوتی، گیروا رنگ ان کا جو ہوتا ہے وہ خاص اس نہان کے دنوں میں جو گنگا نہان جاتے ہیں، گنگا اشنان جس کو کہتے ہیں، اس میں وہ جا کر کے پہنتے ہیں. بہرحال اس رنگ کا کپڑا پہننا احرام میں جائز نہیں. اس کے علاوہ دوسرے نئے رنگ کے کپڑے پہننے جائز ہوئے، لیکن سب سے افضل کیا ہوا؟ سفید کپڑا. عام لباس جو ہے وہ بھی سفید ہو. کفن کے بارے میں آپ نے پہلے سنا ہوگا، پیارے رسول نے فرمایا البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم، اپنے کپڑوں میں سے سفید کو پہنو. اور اسی میں اپنے مردوں کو دفن کرو، لیکن دوسرے کپڑے میں بھی دفن کرنا جائز ہے، اسی طرح دوسرے کپڑے بھی پہننا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ رسول کی رغبت کے مطابق سفید کپڑے پہنے جائیں، اور جائز ہے کہ آدمی دوسرے کپڑے بھی پہنے، افضل یہ ہے کہ سفید کپڑے پہنے، کیونکہ پیارے رسول نے خود سرخ کپڑا پہنا ہے، خالص سرخ، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے. بعض لوگ سنا، ایک شیخ ہے، کل ہی بچہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے دیکھا وہ بچے کو یہ لال غترا پہنے ہوئے، کہا پیارے رسول نے اس سے منع کیا ہے. یہ چیز حدیث کے سمجھنے سے میں غلط سمجھ کی وجہ سے یہ بات انہوں نے کہی ہے، ورنہ حدیث شریف میں واضح طور پر بخاری شریف میں ہے، پیارے رسول کے وصف میں صحابی نے بیان کیا کہ میں نے لمبے بال والے، جو کندھوں تک بال ہوں اس کو لمبا کہتے ہیں، کندھوں تک بال والے اور سرخ کپڑے پہنے ہوئے کسی آدمی کو پیارے رسول سے خوبصورت نہیں دیکھا. یعنی اگر کسی نے لمبے بال رکھے ہوں، سرخ کپڑے پہنے ہوں، پیارے رسول نے بھی پہنا تھا اس طرح، تو اس صورت میں میں نے پیارے رسول کو سب سے خوبصورت دیکھا. ہم نے مارا اے تو احسن من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول سے خوبصورت ہم نے نہیں دیکھا. اس سے معلوم ہوا کہ آپ سرخ کپڑے، خالص سرخ کپڑے پہنتے تھے، تو جائز ہوا، لیکن افضل یہ ہے کہ سفید ہو. اسی طرح یہ کپڑے جس رنگ کے سے آپ نے منع فرمایا ہے، اس رنگ کے کپڑے پہننے منع ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی رنگ کا کپڑا آدمی پہن کر کے احرام باندھ سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ سفید رنگ کے کپڑوں میں احرام باندھے.
عام جوتیاں جو
یہ بھی ایک چیز ہے کہ لوگ احرام کے لیے خصوصی تکلف کے ساتھ، حدیث شریف میں جو منع کیا گیا کہ یہ ٹخنے نہ ٹھکے جائیں، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ٹکنے مراد ہیں، اس وجہ سے وہ خصوصی طور پر خاص چپل بنواتے ہیں اور کیا ہوتا ہے بہرحال، اور ذرا سا ٹھک جائے چلتے ہوئے، مڑتے وقت ذرا سا آگے ہو جاتا ہے، تو اس کی برابر احتیاطی فدیہ بھی لوگ لازم کرتے ہیں. یہ سب چیز غلط ہے. آدمی کے پاس پیارے رسول نے جو فرمایا کہ اگر جوتے نہ ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ٹخنے سے نیچے عام طور پر نال ہوا کرتے ہیں، اس وہ نہ ہو تو خف پہن لے، اور اس کو ٹخنوں سے، دونوں ٹخنوں کے نیچے سے، کعبین کا لفظ ہے، ایک کعب نہیں بلکہ دونوں کعبین ایک رجل میں ہوتے ہیں، دونوں ٹخنوں کے نیچے سے اس کو کاٹ لے. اس کا مطلب ہے کہ جوتا آپ بغیر کسی تکلف کے پہن سکتے ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ خف کے کاٹنے والی بات علماء نے صحیح روایت، اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں کاٹنا منسوخ ہو گیا، پہلے آپ نے کاٹنے کا حکم دیا تھا، عرفات میں آپ نے پھر یہی مسئلہ دہرایا تو آپ نے وہاں کاٹنے کا ذکر نہیں کیا. اس وجہ سے علماء نے کہا کہ آخری حکم آپ کا یہ تھا کہ جس میں آپ نے خف کو، یعنی جو موزے کی طرح چمڑے کا جوتا ہوتا ہے، وہ ٹخنوں سے نیچے کاٹنا واجب نہیں، منسوخ ہو گیا ہے، کیونکہ اس میں آدمی کے کسی چیز کے نقصان کی ایک شکل بنتی ہے، اور پیارے رسول نے مال کو خراب کرنے سے یا اتلاف سے منع فرمایا، مال کو بیکار کرنے یا اس کو خراب کرنے سے منع فرمایا ہے. اس وجہ سے آپ نے جب آخر مجلس میں آپ نے کاٹنے کا ذکر نہیں کیا، تو اگر نہیں ہے اس کے پاس جوتا ٹخنوں سے نیچے، تو اسی خف کو بغیر کاٹے پہن سکتا ہے، خف کو بغیر، جیسا کہ روایت میں آیا ہے پیارے رسول نے دوسری روایت میں فرمایا ہے کہ جو شخص ازار تہبند نہ پائے تو سراویل پہن لے، یعنی پائجامے پہن لے، اس میں کاٹنے کا ذکر نہیں کہ کہیں سے کاٹے، مجبوراً اس کو پہن کر کے، اور پھر اس پر کوئی فدیہ نہیں ہوگا. تو شکل یہ بنتی ہے، اس زمانے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم جہاز میں چڑھ گئے، ہمیں یاد نہیں تھا احرام کے کپڑے ہم نے بکس میں ڈال دیا اور وہ جہاز کے پیٹ میں چلا گیا، ہمارے پاس نہیں تھا، تو لوگوں نے جب احرام باندھا تو ہم احرام نہیں باندھ سکے. یہ بہرحال مسئلہ لوگوں میں پھیلانا چاہیے کہ اگر اس طرح کا ان کے ساتھ ہوا ہے تو جہاز میں تمام کپڑے اتار دیں اوپر کے، اگر کوئی تولیہ ہے تو وہ اس سے پیٹھ ڈھانک لیں، ورنہ پیٹھ کھلی، ایک مرد کی کوئی عیب کی بات نہیں ہے، پتلون ہی پہنے ہیں یا پائجامہ خالی پہنے ہیں، قمیص اتار دیں، فنائل اور بنیائن اتار دیں، اور پھر صرف پائجامے میں احرام باندھ لیں، یہ جائز ہے. رسول نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو چادر نہ پائے تو وہ سراویل پہن لے، یعنی پائجامے پہن لے. تو یہ مسئلہ لوگوں میں مشہور رکھنا چاہیے. بہت سے لوگ آتے ہیں یہاں کہتے ہیں ہم نے اس وجہ سے احرام نہیں باندھا، آ کر کے جدے میں بکس کھولا پھر کپڑا باندھ لیا پھر اس کے بعد احرام باندھا، یہ نادانی جو ہے یہ مقبول، عذر مقبول نہیں ہے، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ آپ کو احرام میں نقاب سے پہننا ہے، تو اس کے لیے آپ کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے، جس طرح اور دوسرے دنیاوی کاموں میں چستی اور چوبندی کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں اس میں بھی ہونا چاہیے. لیکن اگر ایسی کوئی بات آ جائے، ایسا عذر آ جائے، تو پھر آدمی صرف پیجامے میں یا پتلون میں احرام باندھ لیں، انشاءاللہ وہ صحیح ہوگا. انا عائشة رضی اللہ عنہا قالت كنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لإحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. متفق علیہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حج میں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی احرام پہننے سے پہلے، احرام کے لیے، جس طرح جمعہ کو جانے کے لیے جمعہ میں نماز میں شروع ہونے سے پہلے آپ احرام طیب لگا لیں، اسی طرح احرام کی نیت کرنے سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگا دی تھی. اسی طرح جب آپ احرام کھولتے تھے طواف سے پہلے میں آپ کو عطر لگا دیتی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ یہ سنت ہے کہ احرام پہننے سے پہلے، احرام میں خصوصی طور پر یہ ارادہ کر کے کہ احرام میں بھی خوشبو لگ جائے، یہ جائز نہیں ہے. البتہ جس میں آپ کہیں بھی خوشبو مل سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر احرام پہنے اور جسم سے احرام میں خوشبو لگ گئی تو کوئی اس پر فدیہ وغیرہ نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کر کے احرام میں کپڑے لگانا ہے، عطر لگانا، یہ غلط ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک صحابی آئے جہرانہ میں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہرانہ سے آپ حنین سے واپسی میں جہرانہ سے آپ نے احرام عمرے کی نیت کی تھی، تو اس میں ایک صحابی آئے، احرام انہوں نے باندھ لیا آگے چل کر کے، اور زعفران کی خوشبو ان کے کپڑے میں لگی ہوئی تھی. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے پوچھا کہ میں کیا کروں، میرے کپڑے میں خوشبو زعفران کی لگی تھی، اسی طرح ہم نے اس میں احرام باندھ لیا. تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر میں آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوا، پیارے رسول نے ان کو بلایا اور کہا این المتغمخ بالخلوق، جنہوں نے احرام میں اپنے خلوق یعنی زعفران لگا رکھا تھا وہ کہاں ہے پوچھنے والے. تو لائے گئے پیارے رسول کے سامنے، تو کہتے ہیں کہ یہ کپڑے دھو ڈالو خلوق کے، اور جو زعفران کے رنگ ہے اگر دوسرا کپڑا ہے تو اس کو ہٹا دو، اور اگر نہیں ہے تو اس کو دھو کر کے تم اسی میں احرام باندھو. اس سے معلوم ہوا کہ احرام کے کپڑے میں خوشبو عمدن لگانا جائز نہیں. البتہ اگر جسم میں لگا لے رہے ہیں اور احرام پہننے کے بعد جسم سے وہ خوشبو احرام کے کپڑے میں آ کر کے لگ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. یہ اہم مسئلہ ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ احرام کی حالت میں آدمی عقد نہ کرے، یا نہ کسی کا نکاح پڑھائے، خود اپنا نکاح نہ کرائے نہ کسی کا نکاح پڑھائے. ولا يخطب، نہ مگنی ہی کرے اس میں، یعنی سوچے کہ وقت ضائع نہ ہو اس میں، سب کچھ کام ہوتا رہے، نہیں. یہ ایسا مسئلہ ہے جس سے آدمی کا دل ادھر ادھر بھاگ جائے گا، اور خاص طور پہ حج کے لیے جب نکلا ہے تو حج کے دنوں میں تمام شواغل سے آدمی فارغ ہو کر کے اللہ کی طرف رغبت کرتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے، لبیک پکارتے ہوئے حج کرے. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے، نکاح کرانے اور مگنی کرانے سے منع فرمایا ہے. یہاں ایک روایت آتی ہے، صحیح روایت، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ، جو حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابن عباس کی خالہ تھی، ان سے آپ نے احرام کی حالت میں نکاح کیا. یہ لفظ کا، حدیث کے لفظ کا ترجمہ ہے، نکح النبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ فہو محرم. تو اس کا معنی یہ ہے کہ پیارے رسول نے ایک کام کیا جس سے امت کو منع کیا ہے. آپ کو اس مجلس میں کئی بار اس طرح کی بات بتائی گئی کہ اگر پیارے رسول نے، صحیح مسئلہ ثابت ہو کہ پیارے رسول نے خود کوئی کام کیا اور امت کو منع کیا، تو امت کے لیے آپ کا منع، یہی امت کے اوپر فرض ہے کہ اس کو نہ کریں. پیارے رسول کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں آپ کے لیے خاص کی تھی، اس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ کہا جائے گا کہ یہ مسئلہ خاص ہے، امت کے لیے چیز جائز نہیں. اس کے بہت سے مسائل ہیں خصوصیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمن میں، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ کہنا کہ پیارے رسول نے احرام کی حالت میں حضرت میمونہ سے نکاح کیا، آپ محرم تھے، یہ ان کا وہم ہے. جیسا کہ تمام علماء نے کہا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ خود حضرت میمونہ کہتی ہیں نکاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو حلال، پیارے رسول نے احرام سے نکلنے کے بعد مجھ سے نکاح کیا. اور ابو رافع جو بیچ میں گویا واسطہ تھے حضرت میمونہ اور پیارے رسول کے درمیان، انہوں نے بھی یہی بیان کیا کہ پیارے رسول نے جب حضرت میمونہ سے نکاح کیا تو وہ احرام کی حالت میں نہیں تھے. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہم ہو گیا. بعض لوگوں نے کہا نہیں وہم نہیں ہے، بلکہ وہ بھی بات صحیح ہے. محرم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ احرام کی حالت میں، محرم کا مطلب ہے کہ آپ حدود حرم میں تھے. حدود حرم میں رہنے والے کو بھی محرم کہا جاتا ہے، کیونکہ محرم کے معنی حرم میں داخل ہونے والا آدمی. تو پیارے رسول نے گویا حضرت میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کی تعویل اور تفسیر توضیح یہ ہوگی کہ حضرت پیارے رسول نے حضرت میمونہ سے جو نکاح کیا تو حدود حرم میں کیا، باہر نہیں کیا تھا. کس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کو وہم کے ساتھ وہم ثابت نہیں کر رہے بلکہ کہتے ہیں کہ ان کی بات بھی صحیح ہے، اور حضرت میمونہ حضرت ابو رافع کی یہ بات کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام لبیک پکارتے ہوئے اور یا یہ کہ احرام کے شروط میں رہتے ہوئے آپ نے میمونہ سے نکاح کیا، یہ چیز صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہی ہے کہ آپ نے احرام سے نکل جانے کے بعد حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا تھا. وہاں ابھی تو گویا آپ کا قول اور آپ کا فعل، آپ کا حکم امت کے لیے اور آپ کا فعل دونوں ایک ساتھ ہوئے، برابر ہوئے، کوئی اس میں خصوصیت کی بات اس صورت میں نہیں ہوگی. وہاں ابھی قطعۃ الانصاری رضی اللہ عنہ فی قصۃ صیدہ الحمار الوحشی وهو غیر محرم فقال قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكانوا محرمين لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمره وأشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه. شکار کا مسئلہ ہے احرام کی حالت میں. یا ایھا الذین آمنوا اے مومنوں لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار نہ کرو اس حالت میں کہ تم محرم ہو، حرم میں ہو یا احرام کی حالت میں ہو. مدینے سے احرام باندھ کر کے چلا، اور یہ آیت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا امتحان لے گا. اور جیسا کہ صحابی نے بیان فرمایا کہ ہم لوگ احرام کی حالت میں تھے، یہ ہرنیا جو ہے ہمارے قریب سے یا بکرے وحش نیل گائے ہمارے قریب سے دوڑی جا رہی تھی، یعنی ایک امتحان تھا. اگر مارنا چاہے اس کو شکار کرنا چاہے تو کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، یعنی تم اس کو مار سکتے تھے لیکن نہیں مارا تم نے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا. تو یہ حکم ہے کہ احرام کی حالت میں آدمی احرام کی حالت میں چلے گا، لمبے سے لمبی مسافت سے ذوالحلیفہ سے راستے میں کہیں بھی شکار ملے تو اس کو شکار کرنا جائز ہے. اسی طرح کوئی عام کپڑے میں پہنے ہوئے آدمی جو احرام کی حالت میں نہ ہو لیکن حدود حرم میں ہے تو حدود حرم میں شکار کرنا جائز نہیں ہے کسی حالت میں، اور اگر کسی نے شکار کیا تو اس کا بدلہ دینا ہوگا. فجزاء من قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، جس جانور کو اس نے مارا ہے شکار کیا ہے تو اس کا بدلہ اس کو دینا ہوگا، گویا اسی کے برابر فدیہ دینا ہوگا اسی قسم کا جانور. یحکم به ذو عدل منکم، دو آدمی اس میں سے عالم آدمی فاضل آدمی اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ یہ جانور اس کا بدلہ گائے ہے یا اس کے بدلے بکری ہے اس کے بدلے اور کچھ ہے. تو یہ ہے اس کا اصل مسئلہ. حضرت ابو قتادہ انصاری اسی طرح اگر آدمی کے لیے کسی دوسرے نے شکار کیا ہے جو احرام کی حالت میں نہیں ہے یا باہر اس نے شکار کیا ہے حدود حرم سے، تو پھر کیا احرام کی حالت میں رہنے والا حاجی اس کو کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا، یہ مسئلہ ہے اس حدیث میں. کہتے ہیں ابو قتادہ انصاری فی قصۃ صید الحمار الوحشی، انہوں نے نیل گائے، حمار وحش کہتے ہیں نیل گائے کو، یا پھر ایک نیل گائے ہی کو یا حمار وحش کہتے ہیں، حمار وحش کیا ہوتا ہے وہ جس کے لپٹے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، پتا نہیں زیبرا ہے یا نیل گائے، بہرحال کوئی بھی ہو وہ بھی کھانا جائز ہے اس کا. تو اس زیبرے کو یا کوئی بھی جانور ہو جو شکار کا ہو، کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا میرے سامنے آیا میں نے اس کو مار دیا شکار میں، اور وہ احرام کی حالت میں نہیں تھا. یہ بھی چیز یاد رکھنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے حج کے لیے تو آپ کو بہرحال ایک آپ کی احتیاطی تدبیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضمانت دی تھی خصوصی طور پر آپ کے لیے، تو اللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، آپ کو تکلیف دے کر کے آپ کو قتل نہیں کر سکتے، شہید نہیں کر سکتے. لیکن دوسرے صحابہ کے لیے ضمانت نہیں تھی، آپ نے احتیاطی تدبیر کرتے ہوئے کچھ صحابہ کو سمندر کے علاقے سے جو عام راستہ تھا سمندر کے ساحل سے عام راستہ تھا اس راستے سے بھیج کر کے دیکھا کہ دیکھو کوئی فوج ہماری ہاتھ میں نہ بیٹھی ہو دشمن کوئی بیٹھا نہ ہو یا ہو سکتا ہے مدینے کی طرف جا کر کے مدینہ خالی ہو رہا ہے یعنی ان احتیاطی تدابیر کے لیے کچھ لوگوں سے کہا کہ تم لوگ حج نہ کرو اس سال اور تمہارا گویا مہم یہ ہے کہ تم دشمن کا خیال رکھو اگرچہ بہت سے لوگ فتح بھی ہو گئی اور لوگ جو داخل ہو رہے ہیں اسلام میں لیکن احتیاطی تدبیر کے لیے آپ نے کچھ لوگوں کو اسلام پر معین کیا اس میں وہ قتادہ انصاری بھی تھے دار رسول کے قافلے سے آ کر کے وہ ملے تو جب دیکھا کہ یہ زیبرا دوڑ رہا تھا ان کے سامنے تو انہوں نے تیر اور تفنگ لے کر کے بہرحال اس کو مارا اور گر پڑا یہاں تک کہ بعض لوگوں سے انہوں نے طلب کیا کہ کچھ اور ہمیں دو مدد کرو کسی چیز کی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم احرام کی حالت میں لے کر کے شکار کا کچھ حصہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پیارے رسول نے صحابہ سے پوچھا حل منکم اشا امرہ تم میں سے کسی نے ان کو کہا تھا کہ دیکھو جا کر کے تم یہ شکار جا رہا تم اس کو مارو یا اشارہ بھی کیا تھا تو پیارے صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول ہم نے نہ اشارہ کیا تھا نہ ان سے کہا تھا تو آپ نے فرمایا فکلوا ما بقی من لحمہ اس میں سے جو گوشت تمہیں ملے وہ کھا سکتے ہو اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ اگر آدمی نے کسی غیر محرم آدمی نے اگر شکار کیا ہے محرم کے لیے شکار کرنا جائز نہیں اور شکار بھی کر لیا یہ غلطی ہوئی تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں کھا لیا تو دوسری غلطی ہوئی دیکھیے یہ چیز بھی ہے دو غلطیاں ہو جائیں گی اگر کسی غیر محرم نے اپنے لیے شکار کیا ہے اور کسی محرم کو وہ ہدیے میں دے رہا ہے تو اس کو کھانا اس کے لیے جائز نہیں لیکن اگر اس نے اشارہ بھی کیا ہو ذرا سا دکھایا ہو اس طرح کر کے تب بھی کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے اور اگر شکار کرنے والے نے جو غیر محرم ہے اس نے بھی اگر کسی نیت سے یا کسی آدمی کی نیت سے کہا ہمارے دوست جا رہے ہیں یا پیارے رسول ہی کی نیت سے اگر وہ کیے ہوتے ہیں شکار تو پیارے رسول کے لیے کھانا یا جس شخص کے لیے شکار کیا اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہے یہ روایت کو جمع کرنے سے یہ روایت ملتی ہے یہی مسئلہ نکلتا ہے کیونکہ پیارے رسول دوسری روایت آتی ہے جی
پالتو جانور جو ہے جو گھر کے پالے
پالتو جانور احرام کی حالت میں ذبح کر سکتا ہے وہ تو شکار نہیں ہوا شکار کہتے ہیں جو متوحش یعنی وہ جنگلوں میں گزارنے والا اور آدمیوں سے دور رہنے والا جانور شکار اسی کو کہتے ہیں اس کو شکار کر کے آزاد ہوتا ہے شکار کر کے کھانا یہ احرام کی حالت میں یا حدود حرم میں شکار کرنا جائز نہیں
مچھلیاں
جی
مچھلی پکڑے
مچھلی کا مسئلہ ہے ہاں مچھلی کے بارے میں پیارے رسول آیت پاک خود واضح طور پر ہے کہ سمندر کا شکار احرام کی حالت میں جائز ہے اسی طرح اگر جیسے کسی زمانے میں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تو خشکی ہی خشکی ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بعض ایسے تالاب تھے پرانے زمانے میں جس میں مچھلیاں پائی جاتی تھی اور اس میں صحابہ کرام غسل بھی کرتے تھے نہاتے تھے یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ اور مدینے کے درمیان گزر رہے تھے روزہ ہم کو ستاتا تھا تو ہم جا کر کے پانی میں بیٹھ کر کے اور ٹھنڈے ہوتے تھے اسی طرح ہم پانی میں کنہ نتباقا فلما ادب مفرد بخاری کی روایت ہے کنہ نتباقا فلما جیسے کوئی کہے مقابلہ کرے سانس کے بڑی لمبی سانس کا مقابلہ کرے پانی میں ڈوب کر کے رمضان کی حالت میں ہم لوگ پانی میں ڈوب کر کے اور اس طرح مقابلہ کرتے تھے دیکھیں کس کی سانس زیادہ بڑی ہے یہ ہے تو گویا اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کے گڈھے یا اس طرح کی جگہیں رہی ہوں گی جس میں یہ سب کرتے رہے ہوں گے اس وقت تو خشکی ہی خشکی تو اگر اور یہ بھی مطلب ذکر کیا ہے کہ اگر ان مسانے ذکر کیا ہے کہ ان گڑھوں میں اگر مچھلی ہے تو یہ آرام کی حالت میں اس کا شکار کر سکتا ہے وعن الصابر بن جثابة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے ایک زیورے کا ہدیہ دیا گویا شکار کیا انہوں نے وہ بالابواء او بودان آپ ابواء یا ودان علاقے میں تھے فردہ علیہ آپ نے ان کے اس ہدیہ کو قبول نہیں کیا حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ کو رد نہیں کرتے تھے کان یقبل الہدی ہدیہ وکان یثیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدیہ بھی دیتے تھے اس کا بدلہ بھی ہدیہ دینے والے کو دیتے تھے لیکن یہاں آپ نے ہدیہ کو رد کر دیا فردہ علیہ اور آپ نے رد کرتے ہوئے ان کی تسکین خاطر کے لیے یہ عذر بھی کیا انا لم نردہ علیک الا انا حرم ہم نے اس وجہ سے یہ ہدیہ قبول نہیں کیا کہ ہم احرام کی حالت میں. آپ نے دیکھا کہ وہاں احرام کی حالت میں پیارے رسول نے صحابہ کو کہا کہ تم میں سے کسی نے اشارہ تو نہیں کیا, تم میں سے کسی نے ان سے کہا نہیں تھا کہ اس کو شکار کو کہا نہیں تو کہا کہ کھا لو. یہاں پیارے رسول نے یہ تفصیل نہیں پوچھی, تو اس کی تفسیر متفق علیہ محدثین یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے شکار کیا تھا, اس وجہ سے پیارے رسول نے اس کو رد کر دیا. اگر اس نیت سے شکار نہ کیے ہوتے تو آپ رد نہ کرتے. تو مسئلے کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص شکار کرتا ہے غیر محرم آدمی اپنے لیے اور اتفاق سے حاجی لوگ مل گئے ان کو کچھ ہدیہ اس میں سے دیا تو ان کو کھانا جائز ہے.
ایک سوال ہے
جی, لیکن اگر اس نیت سے شکار کر رہے ہیں کہ فلاں کو ہم کھلائیں گے اور وہ احرام کی حالت ہے تو پھر ان کے لیے کھانا جائز نہیں, کیونکہ پیارے رسول نے اس کو رد کر دیا تھا. اچھا تھوڑی دیر اور کوئی سوال ہے؟
ایک سوال
صلی اللہ علیہ
وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں یہ بتائیں کہ سمندر کی تفریح انسان کے لیے جائز ہے یا نہیں؟
سمندر کی تفریح,
سیر سے
دیکھیے تفریح جائز ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جس جگہ پر بھی غلط کام ہو رہا وہاں جانا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, کوئی غلط کام کر رہا اس کو دیکھنے کے لیے بھی جانا جائز نہیں ہے.